الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، پاکیزگی کے بارے میں. پاکیزگی ناپاکی کی ضد ہے، اور ناپاکی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو حدث کہا جاتا ہے اور ایک کو خبث کہتے ہیں. خبث اندر کی ناپاکی ہے، عقیدے کا خراب ہونا، ایمان کا نہ ہونا، اخلاقیات کا بگڑ جانا، دل کا پاک نہ ہونا. جب دل پاک نہیں ہوتا، ارادے پاک نہیں ہوتے، ارادے پاک نہیں ہوتے تو کردار پاک نہیں ہوتا. ایک ہے ظاہر پاکیزگی، اسے حدث کہتے ہیں، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، ہاتھ منہ کا پاک صاف ہونا. ضروری نہیں کہ لباس قیمتی ہو، سستا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ پھٹا ہوئے ہو، بندہ سلائی کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ سستا ہے تو میلا بھی ہو، اسے صاف رکھا جا سکتا ہے. جسم کو صاف رکھنا، پاک رکھنا ایک بات ہے، لیکن صاف بھی رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے تو ایک شخص داخل ہوا تو اس کی داڑھی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے اور پریشان تھے، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا کیا تم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس میں کنگھی پھیر کر درست نہیں کر سکتے، یا اس کو برابر نہیں کر سکتے، کہیں سے بڑی کہیں سے کم ہے، ہلکا سا تیل لگا رہے ہیں، تو یہ اتنا مشکل کام ہے. تو ظاہر کا پاک ہونا یہ بھی پاکیزگی ہے، مکمل پاکیزگی ہے کہ ظاہر و باطن دونوں پاک ہوں. لیکن ظاہر کا پاک رکھنا بھی حضور نے فرمایا یہ بھی آدھا ایمان ہے. طہارت بھی آدھا ایمان ہے. غالباً علماء فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ صرف ظاہر کو صاف اور پاک کرتی ہے، یعنی آدھا کام کرتی ہے کہ آدمی کا جسم پاک ہو، صاف بھی ہو، لباس صاف ہو، ہاتھ منہ صاف ہو. ضروری نہیں کہ پاؤں پر میل جمی ہوئی، ناخن بڑے ہوئے ہوں تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لہذا پاک صاف رہنا بھی آدھا ایمان ہے. حدث ناپاکی دو طرح سے ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر. وضو پر نہ رہنا حدث اصغر ہے. غسل کا واجب ہو جانا، بدن کا ناپاک ہو جانا حدث اکبر. حدث اکبر کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور حدث اصغر کے لیے وضو. پھر وضو بجائے خود فرض نہیں ہے. بندہ ہر وقت باوضو رہے تو سب سے اچھی عبادت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. وضو فرض ہے نماز کے ذریعے سے. جب نماز فرض ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ فرض ہو جاتی ہیں، جیسے لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، پانی کا تلاش کرنا، قبلہ تلاش کرنا. اسی طرح وضو فرض ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، بجائے خود فرض نہیں ہے. تو یہاں طہارت کو وضو میں پابند کر دینا یہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا آیا ہے کہ جہاں جہاں عربی میں طہارت کا لفظ آیا ہے تو اردو ترجمہ کرنے والوں نے اسے وضو کر دیا. حالانکہ وضو ایک الگ شعبہ ہے, یہ ارث اصغر کے لیے ہے, چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا. طہارت پورے بدن, لباس, حلیے سب کو محیط ہے, اور اس میں ضروری نہیں کہ اعلیٰ قسم کے جوتے ہوں, بڑا قیمتی لباس ہو, نہیں, سستا ہو, غریب آدمی ہے اس کی حیثیت, لیکن صاف ستھرا تو غریب آدمی بھی رکھ سکتا ہے. اپنا ہاتھ منہ ناخن کٹے ہوئے ہوں, اپنا حلیہ درست ہو, یہ تو غریب بھی کر سکتا ہے. تو ظاہری پاکیزگی بھی آدھا ایمان ہے. یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جو نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, ہاتھ منہ نہ دھوئے, پاگلوں کی طرح بیٹھے, وہ بہت نیک ہے. یہ پہنچا ہوا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے یہ نہیں بتاتے. ونبی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملا او تملا ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبایو نفسہ فمتکہا او موبکوہا رواہ مسلم فی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملا ما بین السماء والارض لم اجد ہذہ روایہ فی شیئین ولا کتاب الحمید ولا فی الجامع ولیکن ذکر الدارمی بدل سبحان اللہ والحمد للہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. شطر کا معنی اگر نصف کیا جائے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ آدھا ایمان ہے, اور شطر کا عمومی معنی حصہ ہوتا ہے. اگر یہ کیا جائے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو پھر تو بات ہی صاف ہو جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ شطر کا یہاں معنی آدھا ایمان ہے تو پھر آدھے سے یہی مراد ہوگی کہ ظاہر کو تو یہ پاک کر دیتا ہے, وجود پاک ہو جاتا ہے, چونکہ وجود ناپاک ہو, غسل واجب ہو تو وضو تو نہیں ہوتا. وضو تب ہی ہوگا جب وجود پاک ہوگا, اور طہارت کا معنی وضو نہیں ہے, طہارت کا معنی پاکیزگی ہے. بدن پاک ہو, لباس پاک ہو, ہاتھ منہ صاف ستھرے دھلے ہوئے ہوں, ناخن وغیرہ کٹے ہوئے ہوں, تو صفائی ہو, صاف ستھرا بندہ ہو, تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والحمد للہ تملا المیزان, اور خلوص دل سے الحمد للہ, ایک جملہ جی, ایک کلمہ کہنا روز حشر ترازو کو بھر دے گا. یعنی اس ایک کا ثواب اتنا ہے کہ یہ ترازو کو بھر دے گا. اور وسبحان اللہ والحمد للہ تملان ما بین السماوات والارض, اور اگر کوئی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتا ہے خلوص دل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, تو آسمان و زمین کے مابین جتنا خلا ہے اس کو اس کا ثواب بھر دیتا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانے کہ یہ خلا کتنا ہے, اس کی وسعتیں کتنی ہیں, خلا کی کوئی پیمائش آج تک کوئی کر نہیں سکا، حالانکہ سائنس نے بڑی ترقی کی، لیکن کوئی یہ ناپ نہیں سکا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. یہ جانتے ہیں کہ اتنے کروڑوں سال کا فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان ہے، یہ اندازے بھی ہیں کہ اتنا فاصلہ زمین اور چاند کے درمیان ہے، وہ بھی کروڑوں سالوں میں بتاتے ہیں، لیکن زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ انسانی عقل، اس کے شعور، اس کی پیمائش سے بالا تر ہے. تو فرمایا کو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، ایک بار کہنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے مابین کا خلا اس سے بھر جائے. والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. دنیا میں باطن کو، دل کو روشن کرتی ہے، قبر کی تاریکیوں میں یہ روشنی ہوگی، نور ہوگا. میدان حشر میں مومن کے پاس یہ نور ہوگا، روشنی ہوگی. آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ ان کے دائیں بائیں روشنی ہوگی، اور لوگ کہیں گے جن کے پاس نہیں ہوگا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، تو وہ کہیں گے جہاں بٹ رہا تھا وہاں جاؤ، جاؤ پیچھے جاؤ، جا سکتے ہو تو جہاں سے ہم لائے ہیں وہاں سے لاؤ. تو وہاں اب دنیا میں جانا کہاں ممکن ہوگا، تو یہاں تو نہیں ملتا، وہ تو اس بازار میں تھا، ہم وہاں سے لائے ہیں، وہ واپس جا سکتے ہو تو جاؤ وہاں سے لے آؤ. وَالصَّدَقَةُ تو برہان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ پر یقین اور ایمان کی دلیل ہے، یہ اس کے ایماندار ہونے کی شہادت ہوگی، دلیل ہوگی روز حشر بھی، کہ اس کے پاس جو قوت تھی، جو مال تھا، جو علم تھا، جو بھی وسائل تھے، یہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، جو بھی وسائل جن پر اختیار ہو. ایک آدمی عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اللہ کے لیے انصاف کرنا اس پر فرض اور واجب بھی ہے، لیکن رضا الہی کے لیے کرتے تو اس میں صدقہ بھی شامل ہے. لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، انہیں انصاف ملتا ہے. اسی طرح کوئی عالم لوگوں کو دین بتاتا ہے تو دین بتانا ویسے بھی اس پر فرض ہے، دین کو چھپا تو نہیں سکتا، لیکن اس میں صدقہ بھی شامل ہو جاتا ہے، فرض بھی ادا ہوتا ہے اور صدقہ بھی شامل ہو. اسی طرح اپنے مال میں کسی کو شریک کرتے، حسب توفیق غریب کو، مجبور کو، معذور کو دیتے ہیں، تو وہ بھی صدقہ شامل ہو جاتے ہیں. تو صدقہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، کہ بندہ، یا اللہ یہ بندہ مومن ہے، یہ اپنے وسائل تیری رضا کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ تو بہت بڑی روشنی ہے. صبر کہتے ہیں عربی میں، جیسے گھوڑا تیز دوڑ رہا ہو اور اس کی لگام کھینچ کر ایک دم روک لیا جائے، اسے صبر کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو عام رواج ہے نا، کسی کا نقصان ہو جائے اور بہت جزا فضا روئے دھوئے، نہیں تو اس نے صبر کر لیا. نہیں، صبر ہوتا ہے گناہ سے رک جانے کا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانے کا. تو صلاۃ کو تو نور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صبر کو ضیاء. نور بھی روشنی ہے، لیکن صبر بہت زیادہ روشنی ہے. جیسے قرآن کریم میں چاند کو نور کہا گیا، والقمر نورا والشمس ضیاء. اب چاند کی روشنی کو قرآن میں اللہ کریم نے نور کہا ہے، سورج کی روشنی کو ضیاء کہا ہے، ہیں دونوں روشنیاں ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی کتنی ہے اور سورج کی کتنی ہے. تو فرمایا نماز بھی نور ہے لیکن گناہ سے رک جانا, گناہ سے رک جانا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر سکتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ نہ کرے. ایک کر ہی نہیں سکتا تو اس نے رک کیا جانا ہے, جو ہو ہی نہیں سکتا وہ ہی نہیں نہ کرتے تو یہ تو رک جانا تو نہیں ہے. وہ کر ہی نہیں سکتا تو رک کیا جائے گا. ایک گناہ کر سکتا ہو اور نہ کرے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ایک شخص نے اسے بیوی نے کہا, کہیں آپس میں جھگڑا ہوا تو بیوی نے کہا تو جہنمی ہے. ہمارے ہاں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں, عربوں کے ہاں بد دعائیں دی جاتی ہیں. یہ رواج وہاں آج بھی ہے. ہم لڑیں تو گالیاں دیتے ہیں, وہ لڑ پڑیں تو بد دعائیں دیتے ہیں. تو دوزخ میں جائے, تیرا باپ جہنم میں جائے, تیری ماں خاتمہ کفر پر ہو, اس طرح ان کی. آج بھی وہ اس طرح جھگڑا کرتے ہیں. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنے غصے میں ہوں, جتنے لڑ رہے ہیں, انہیں کہہ دو کہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے, جھگڑا ختم ہو جاتا. تو اس نے کوئی بیوی سے تو میں میں کی تو بیوی نے اسے جہنمی کہہ دیا. اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. اب ایک تماشا بن گیا, کون فیصلہ کرے وہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کس کو پتا یہ جہنمی ہے کہ نہیں. جن حضرت کی خدمت ہو گئی, مجھے نام یاد نہیں رہتے, نہ ان حضرت کا نام اب یاد ہے ذہن میں اور نہ ان بندوں کا واقعہ یاد ہے, انہوں نے فرمایا مجھے کو اپنی زندگی کی نیکی بتا جو تیرے ذہن میں ہے کہ تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ نہیں کیا, ایسی کوئی نیکی جہاں تو گناہ سے رک گیا ہو. اس نے کہا جی میں جب نوجوان تھا تو میں کھاتا پیتا آدمی تھا, مال دولت تھی میرے پاس, تو ہمارے رشتے میں ایک خاتون تھی ہماری برادری میں, نوجوان لڑکی تھی, میں اس پہ بڑا فدا تھا اور میں بڑا اس کے پیچھے گھوما کرتا تھا, لیکن وہ مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتی تھی, توجہ نہیں کرتی تھی. بڑی میں نے کوشش کی, وہ غریب تھے, ہمارے برادری کے تھے لیکن وہ غریب تھے. تو ایک دفعہ انہیں کوئی مصیبت پڑ گئی اور انہیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, کہیں سے انہیں نہیں مل رہے تھے, تو وہ میرے پاس آئی کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اتنے پیسے ہر حال میں چاہیے تو تم مہربانی کرو. تو میں نے کہا بھی میرا تو وہی شرط ہے, میری حاجت پوری کر دو تو پیسے بھی دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اتنی مجبور ہوں کہ بے شک جو چاہو آج تم کر لو, لیکن ان پیسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو جب ہم نے میں نے تیاری کی تو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں منع نہیں کرتی, لیکن یاد رکھو اللہ دیکھ رہا, اسے میری مجبوری کا بھی پتہ ہے, تمہارے ارادے کا بھی پتا, اور تمہیں یہ مال اللہ نے دیا ہے, مجھے ضرورت مند بھی اسی نے ملا ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لو, جو جی چاہے کرو. تو کہنے لگا میں ڈر گیا, میں نے اسے پیسے دے دیے لیکن گناہ نہیں کیا, مجھے اللہ سے حیا. تو انہوں نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے بلے من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کی حضور پیش ہونے سے ڈر کر گناہ سے رک گیا, اللہ سے ڈر گیا, صبر کیا جس نے, اس کے لیے تو دو دو جنتیں, لہذا تمہاری بیوی کو طلاق نہیں. تو صبر نام ہے گناہ پر قدرت ہو, کر سکتا ہو, لیکن اللہ کے خوف سے, اللہ سے حیا کرتے ہوئے رک جائے. تو فرمایا صبرو ضیاء, صبر تو اس طرح ہے جس طرح سورج طلوع ہو جاتا ہے. برزخ میں, قبر میں, میدان حشر میں وہ شخص تو اس طرح گھوم رہا ہوگا جیسے سورج ہوتا. والقرآن حجہ, اور قرآن حقیقی دلیل ہے. جو شخص قرآن پڑھتا ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, عمل کی کوشش کرتا ہے, یہ تلاوت قرآن, قرآن تمہاری طرف سے جھگڑا کرے گا, منکر نکیر سے جھگڑے گا, میدان حشر میں جھگڑے گا, تمہارا وکیل بن جائے گا, تمہاری طرف سے جھگڑا کرے گا کہ اللہ اسے نجات دے دے, یہ تیرا, یہ مجھے پڑھتا تھا, مجھے یاد کرتا تھا, میرا احترام کرتا تھا, مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, مجھ پر عمل کی کوشش, میری اس سے کے ساتھ بہت دوستی تھی, میری بہت عزت کرتا تھا. یہ قرآن جسے کھولنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, جو ریشمی غلافوں میں ہم نے جالوں میں الماریوں میں رکھ دیا ہے, کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قرآن پڑھو, وہ بھی ہم خود نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے, جو زندگی میں قرآن سے محبت کرتے ہیں, اسے پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں توفیق عمل بھی ملتی ہے. اور یہ دلیل ہے, حجت ہے, موت کے وقت فرشتوں سے جھگڑے گا کہ اس پر سختی نہیں کی جا سکتی, تو میرا دوست ہے, میرا ساتھ محبت ہے, اس سے یہ مجھے پڑھتا تھا, مجھے اٹھائے اٹھائے پڑھتا تھا, مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. قبر میں منکر نکیر سے جھگڑے گا, میدان حشر میں تمہارا وکیل ہوگا. حجت لکا او علیکا, تمہارے لیے حجت ہوگا یا تم پر حجت ہوگا. اور فرمایا کل الناس یغضو فبائو نفسہ, ہر شخص جب صبح کرتا ہے, رات کی نیند سے, کل کے جھگڑوں سے سو جاتا ہے, پھر جب اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. صبح اٹھ کر ہر شخص اپنے آپ کو فروخت کر لیتا ہے, یعنی ہر شخص صبح اٹھ کر اگلے دن کا ارادہ کر لیتا ہے, اس کا وجود اپنا نہیں رہتا, خود کو بیچ دیتا ہے. آج ادھر جانا ہے, آج یہ کرنا ہے, آج فلاں کام کرنا ہے, آج یہ وصولی کرنی, آج یہ قرضہ دینے, آج وہاں ہل چلانا ہے, آج دکان پہ بیٹھنا ہے, آج نوکری پہ جانا ہے, آج تو ہر شخص جو صبح اٹھتا ہے نا, اس کا اپنا آپ اپنا نہیں رہتا, پھر متعین کر لیتا ہے کوئی کام, خود کو بیچ دیتا ہے, پھر اس کا اپنا آپ اپنا نہیں رہتا, اس کام کے لیے لگ جاتا ہے ہر بندہ. موتقفا او موبقہ, پھر کچھ لوگ اس کو آزاد کرا لیتے ہیں, یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق امور انجام دیتے ہیں, ان کا وجود نفس کا قیدی نہیں ہوتا, وہ اسے چھڑا لیتے ہیں, آزاد کرا لیتے ہیں. صبح اٹھ کر وہ بھی وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جب ان امور پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جاتی ہے کہ یہ آپ کی اطاعت ہے, تو آپ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت ہے, تو اس میں غیر اللہ کی غلامی نہیں رہتی. جو غیر اللہ کا غلام نہ رہے, صرف اللہ کا غلام ہو, وہ آزاد ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں, نیکی کی طرح ہو جاتے ہیں, حلال کام کرتے ہیں, جائز طریقے سے کرتے ہیں, اور کچھ پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں تباہی میں, نفس کی غلامی میں شیطان کے بندے بن جاتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں دن بھر. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اور ایک روایت میں ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تم لعن ما بین السماء والارض، کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ بھی زمین و آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں یہ روایت صحیحین میں اور کتاب حمیدی میں اور جامع میں کہیں نہیں دیکھی، لیکن دارمی نے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بدل دیا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی بجائے انہوں نے لکھا سبحان اللہ والحمدللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع بالدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اصباغ الوضوء المقارۃ وکثرۃ القطاع الى المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وذالکم الرباط وفی حدیث مالک ابن انس فذالکم الرباط وذالکم الرباط ردد مرتین رواہ مسلم فی روایت الترمذی ثلاثہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دیتی ہے، ایسی بات جس سے گناہ خطائیں جو ہو چکی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور صرف گناہ معاف نہیں کراتی درجات بھی بلند کراتی. عرض کی کہ یا رسول اللہ بے شک، فرمائیے. فرمایا پورا کرنا وضو کا مشقت کے وقت، وضو میں ہر جگہ یہ تاکید ملتی ہے کہ جب وضو کیا جائے تو پورا پورا کیا، جلدی بھاگتے دوڑتے آئے چھینٹے اڑائے کوئی جگہ خشک رہ گئی کوئی گیلی ہو گئی پانی بھی ضائع کیا وضو بھی مکمل ہوا، یہ درست نہیں. یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ ٹوٹی کھول کے بیٹھ جائیں جتنا پانی ضائع ہوتا رہے آپ مزے سے مسواک کرتے رہیں سر کا مسح کرتے رہیں، نہیں. حساب سے جتنا ضرورت ہے اتنا پانی خرچ کرے، خواہ دریا کے کنارے وضو کر لو. علماء فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے بیٹھا دریا کے پانی سے وضو کرے تو فالتو پانی خرچ نہ کرے، اللہ کی امانت ہے اس کی مخلوق کے لیے، کس کس کا اس میں حصہ ہے، اپنے حصے کا لے اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے، پانی ضائع نہ کرے، لیکن وضو پوری احتیاط سے کرے. تین بار دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، تین بار چہرے کا دھونا، سر کا مسح، ٹخنوں سے اوپر تک ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ وضو ہے. اور یہ پوری احتیاط سے کرے، اور پھر وہ وضو جو مشکل وقت میں کیا جائے، پانی کمیاب ہے لیکن وضو کرنا ہے، جو تھوڑا ہے چلو اسے باقی کم خرچ کر لیں گے، وضو تو کرنا ہے. صحت اجازت نہیں دے رہی، مشکل سے اٹھتا بیٹھتا لیکن وضو کی ہمت کر لیتے، بالکل نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے تو پھر تو وہ اس کے لیے تیمم ہے کہ ساتھ دو تین بندوں کو مشقت میں ڈالنا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر اپنا تیمم کر لیں. لیکن اگر خود تھوڑی سی مشقت کر کے کر سکتا ہے تو ضرور کرے. تو فرمایا ایسے میں وضو کرنا جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، درجات کو بھی بلند کرتا ہے. وَقَسْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، کثرت سے جانا، کوشش کرنا کہ ہر نماز مسجد میں جا کر ادا کروں، یہ گناہوں کو بھی مل رہا. نماز کا درجہ اپنا ہے، یہ آنا جانا جو مسجد کی طرف ہے اس کا مقام اتنا ہے کہ ہر نماز کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس، اگر کوئی مجبوری اسے نہیں روک رہی تو ہر نماز جاتا ہے مسجد میں ادا کرتا ہے، تو یہ آنا جانا مسجد کی طرف قدم بڑھانا جو ہے یہ گناہوں کو معاف بھی کراتا ہے اور درجات بھی بڑھا دیتا ہے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وذلکم الرباط، اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنا. فرمائیے تو رباط کہتے ہیں جو سرحدوں پہ پہرا دیا جاتا ہے اسے رباط کہتے ہیں کہ کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو. فرمایا نماز کے بعد اگلی نماز سے غافل نہ ہونا، اس کا منتظر رہنا، یہ تو چوکیداری ہے، یہ تو اسلام کی سرحدوں پہ دین کی سرحدوں پہ پہرے کھڑا ہے کہ شیطان اندر داخل نہ ہو، دشمن داخل نہ ہو. اب اس میں بعض حضرات نے تو لکھ دیا کہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ رہے دوسری نماز پڑھ کے جائے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، صحیح ہو سکتا ہے مناسب نہیں لگتا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دفتر جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، کسی کو ملاقات کو جانا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ یہ کام تو کرنا ہے لیکن اس میں نماز کا وقت بھی آ جائے گا. ہم جو بھی پروگرام بناتے ہیں تو ہمیں اپنی ضرورتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، کہیں جانا ہے تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانے کا وقت ہو جائے گا، وہ کہاں کھاؤں گا، ساتھ لے کے جاؤں یا وہاں کوئی وسیلہ ہے، کوئی دوست ہے واقف ہے یا کوئی ہوٹل ہے، کیا ہوگا، ہوتا ہے نا ذہن میں. اور ضرورتیں بھی جو ہیں وہ ذہن میں ہوتی ہیں، اس طرح نماز بھی ذہن میں ہو کہ بھی جا تو رہا ہوں کام کو، فجر تو پڑی ہے، وہاں زور کا وقت ہو جائے گا، کیا انتظام ہوگا، کیسے ادا ہو، تو یہ نماز کا انتظار ہے. کہیں نہیں جا رہا، گھر میں بھی ہے لیکن بھول نہیں گیا، یاد رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اذان ہو تو میں پہلے جا کر نماز پڑھ لوں، تو یہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ہے. تو فرمایا جو نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کا انتظار رکھتا ہے، یہ تو دین کی پہرہ داری ہے، جیسے سرحدوں پہ کوئی بندوق لے کے پہرے دار کھڑا ہوتا ہے دشمن کو قدم نہیں رکھنے دیتا، یہ تو دین کی پہرہ داری ہے. اور مالک بن انس کی حدیث میں ہے ذالکم الرباط فذالکم الرباط، اس لفظ کو حضور نے دو دفعہ دہرایا کہ یہ تو دین کی پہرہ داری ہے، دین کی سرحدوں پر پہرہ داری ہے، اسے حضور نے دو دفعہ دہرایا، یعنی زیادہ تاکید کی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی میں آتا ہے کہ تین دفعہ حضور نے دہرایا. ہو سکتا ہے ایک مقام پہ دو دفعہ دہرایا اور دوسرے مقام پہ تین دفعہ دہرا دیا ہو، کہیں ایک دفعہ ارشاد فرما دیا ہو. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت اظفاره او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا، پانی بھی ضائع نہیں کیا اور کوئی جگہ وضو کے بغیر رہنے بھی نہیں دی، ترتیب بھی غلط نہیں ہونے دی، نیت اور ارادہ بھی خاص رکھا، تو اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے بھی اس سے بھی نکل جاتے ہیں، یعنی ہر پورے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. صدق اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.